الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كيف يهدي الله قوما کیوں کر اللہ ہدایت دے گا قومن ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر لیا وشہدوا ان الرسول اور انہوں نے گواہی دی ان الرسول حق کہ رسول حق ہے وجاءہم البینات اور ان کے پاس جو ہے آ چکی تھی واضح نشانیاں واللہ لا يهدي القوم الظالمين اللہ جو ہے لا يهدي ہدایت نہیں دیتے القوم الظالمين ظالم قوم کو اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ کہ ان کے اوپر ہے اللہ کی لعنت والملائکتے ملائکہ کی لعنت والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں لا یخفف عنہم العذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب کو ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی تو اس آیت میں جو ہے بیان کیا گیا پچھلی دو چار آیتوں کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اسلام کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی جو ہے نجات والا مذہب ہے اسلام جو ہے یہی پسندیدہ مذہب ہے اب آگے جو ہے یہاں ایک بات فرمائی پچھلی آیت کے اندر فرمایا تھا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ جو اسلام سے ہٹ کر کوئی دین ڈھونڈے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو اس آیت کے اندر فرمایا کَيْفَ يَهْدِ اللَّهِ کس طرح اللہ ہدایت دے سکتا ہے قوماً قوم کو انہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد یہ ایمان کے بعد کفر کا مطلب کیا ہے تو مفسرین نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ یقین دہانی کروانے کے بعد جو ہے پھر جو اس نبی پہ ایمان نہیں لائے تو گویا کہ انہوں نے کفر کر دیا تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہود اور نصارہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اپنی کتابوں میں دیکھی تو انہوں نے اقرار کیا اور گواہی دی کہ یہ رسول جو ہیں یہ حق ہے یہ کتاب جو ان کے پاس آئے گی یہ دین ہوگا یہ حق ہوگا مگر فرمایا کہ جب یہ نبی علیہ السلام نے نبوت کے اعلان کیا تو یہ یہود و نصارہ نے انکار کر دیا جی یہ یہود و نصارہ فرمایا یہ تو بنی اسرائیل سے آیا ہی نہیں ہے یہ تو جو ہے قریش سے آ گیا تو اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا ان کو یہ امید تھی کہ جو نبی آخر الزمان ہوگا وہ بنی اسرائیل سے آئے گا اس کی ترغیب دیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں اپنی محفلوں کے اندر جو ہے ترغیب دیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں تذکرے کرتے تھے فرمایا جب آگے فرمایا انہوں نے انکار کر دیا اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے اس طرح کی روش اختیار کر دی ہو اس کو پھر کس طرح ہدایت ملے گی جو ضد پہ آیا ہوا ہو جان بوجھ کے جو ہے جاہل بنا ہوا. ایک ہوتا ہے جاہل, ایک ہوتا ہے تجاہل. جاہل وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جی مجھے اس کے علم میں نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے جاہل بن جانا, یہ اس جاہل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ جو تھے یہ جان بوجھ کر جو ہے ناواقف بن گئے. لوگ ان سے پوچھتے کہ کیا آپ کی آپ تو اس کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہیں, علماء سے پوچھتے, علماء کہتے جی ہم نے اس نبی کی صفات اپنی کتابوں میں نہیں پائی, حالانکہ ان کو پتہ تھا بالکل نبی علیہ السلام کی صفات کتابوں میں ہیں. تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا انہوں نے اتنی بات کر دی, کیف یہدی اللہ, کس طرح اللہ پاک ہدایت دے دیں گے ان قوم کو, کفروا بعد ایمانہم, جن نے ایمان کے بعد, اس ایمان کا مطلب آپ کو بتا دیا کہ یقین دہانی کروانے کے بعد کفر کر دیا, پھر جو ہے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے گواہی بھی دی, وشہدوا ان الرسول حق, اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول بر حق ہیں, وجاءهم البینات, اور ان کے پاس فرمایا بینات, واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی. اس بینات کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کے پاس جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. بینات سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, خود ان کے پاس دعوت دینے آ چکی. اور دوسرا مطلب لکھا ہے کہ بینات سے مراد جو ہے قرآن ہے, کہ یہ رسول حق, گواہی دی کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس ہے قرآن بھی آ چکا. تیسرا مطلب بھی مفسرین نے لکھا ہے بینات کا, کہ ما فی کتبہم من البشارہ, جو ان کی کتابوں میں بشارت تھی وہ آ چکی. جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ جو ہے حقیقت میں جو ہے معرض وجود میں آ چکی, ان کے بعد جو ہے نشانیاں آ چکی. اور یہ جو ہے نا پہچاننے والوں نے پہچان لی تھی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم ہے, فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ گیا, فرمایا جب میں نبی علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھا, فلما تبینت, جب میں نے غور سے دیکھا, عرفت, میں پہچان گیا, ان وجهه ليس بوجه كذاب, کہ یہ چہرہ جو ہے جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جس کو اللہ پاک نے بصارت والی آنکھیں دی ہوتی ہیں اور جو ہے حق کی تلاش والا دل دیا ہوتا ہے, تو اس کو مل گیا. عبداللہ بن سلام, ابی بن کعب, ان حضرات نے جو ہے نبی علیہ السلام کو پہچانا, تو پھر جو ہے دامن پکڑنے میں دیر نہیں لگائی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں پہچان گیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے سچے اللہ کے نبی ہیں. اس وقت نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کی مدد کرو, اور فرمایا تم رات کی نماز پڑھو, جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں جو ہے سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو, جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کو جو ہے اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے. اس ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالم کو ہدایت نہیں ملتی. تو قرآن کریم کے اندر جو ہے بہت سی جگہ پہ ظالموں کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کے سے جو ہے اللہ پاک کیا کیا نعمتیں چھین لیتے ہیں, کس کس طرح کی پکڑ آتی ہے. ان میں سے ایک تو یہاں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا کہ جو ظالم ہوتا ہے, ظالم کی نشانی یہ ہے حق آنے کے بعد جو ہے اس کو مانتا نہیں, باطل تاویلات کرتا ہے. سر آج کسی کے سامنے کوئی دین کی بات کر دی جائے تو وہ اس کے اندر تاویلات شروع کر دیتے ہیں, اپنی لاجک دینا شروع کر دیتے ہیں. فرمایا جو انسان دین کو جو ہے اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا کہ یہ ظالموں میں شمار ہوگا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ. تو ظالم جو ہے ظالموں کی ایک جو ہے پکڑ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نہیں دیتے. تو دوسری پکڑ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ظالموں کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر چھوٹ نہیں ملتی. ساکت اللہ پاک مسلمان کو بھی پکڑتے ہیں, اس لیے پکڑتے ہیں کہ جو دوبارہ دین کی طرف آ جائے. اس سے جو ہے ہمارے حضرت نے لکھا کہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو مساکت لوگ جو ہے نا اللہ پاک ہمارے لیے حاسد کو پیدا کر دیتے ہیں, حسد کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں. جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ معمولی سی بات کو بھی بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. اب وہ ہم سے حسد کرتے ہیں, ہماری ذرا سی بھی غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے, یہ ہماری مانگی ہوئی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. اب خود تو ہم چل نہیں ہوتے, اب لوگ جو ہے ہمیں اس قدر مجبور کرتے ہیں کہ ہم پھر سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں. جی فلاں تو پھر اتنی باتیں کر دے گا, اگر میں نے ذرا سی بھی ایک غلط کام کر دیا تو وہ تو اس کو اتنا بڑھا کے پیش کرے گا. تو وہ جو ہے انسان جو ہے ساکت لوگوں کی وجہ سے پھر دوبارہ اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. ایسی جگہ پہ بھی کھڑا نہیں ہوتا جہاں اس کو پتہ کہ کوئی دیکھ لے گا پھر بعد میں منا دے گا. ایسے کام نہیں کرتا, حرکت نہیں کرتا جی کسی کو پتہ چل گیا تو پھر لوگ باتیں بنائیں گے, اتنا اللہ نے عزتیں دی ہیں. یہ جو ہے انسان کی مانگی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں. تو لیکن جب ظالم جو ہوتا ہے اس کی پکڑ آتی ہے تو چھوٹ نہیں ملتی. پہلی بات یہ بتائی کہ ظالم کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے, اور دوسرے فرمایا کہ ظالم کی جب پکڑ آتی ہے تو چھوٹ نہیں ملتی, اور مسلمان کی پکڑ آتی ہے تو صاف کرنے کے لیے آتی ہے, اس کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بسا اگر بندے نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے اور اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, برسہا برس گزر جاتے ہیں, پھر اللہ پاک اس کے اوپر جو ہے مصیبتیں لاتے ہیں, بیماریاں لاتے ہیں, اور اس بیماریوں کے جو ہے زمن میں اس کے وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. یہ بھی یہاں پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے لیکن یہ پاک کرنے کے لیے آتی ہے. لیکن جو ظالم ہوتا ہے اس کی پکڑ آتی ہے تو پھر چھوٹ نہیں ملتی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور اسی طرح اللہ تیرے رب کی پکڑ ہے جب اللہ پاک پکڑتے ہیں ظالم بستیوں کو, ظالم گھرانوں کو, ظالم فیملیز کو. اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, بے شک اس کی پکڑ جو ہے بڑی دردناک ہوتی ہے, اللہ کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. تو جو ظالم ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی, اور دوسرے ظالم کے ساتھ جب پکڑ آتی ہے تو چھوٹ نہیں ملتی. اور تیسرا یہ کہ ظالم کی پکڑ ضرور آتی ہے, ایسے نہیں ظالم جو ہے ظلم کرنے کے بعد جو ہے بچ جائے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وعزتی وجلالی لانتقمن فی عاجلہ او عاجلہ, اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم اور مجھے میرے جلال کی قسم, میں ظالموں سے ضرور انتقام لوں گا. تو جو ظالم ہوتا ہے اسے اللہ پاک ضرور اس سے انتقام لیتے ہیں. ظاہر سمجھیے اتنے بڑے ظلم کر کے بچ کیسے گیا, وہ بچ نہیں جاتا. اللہ پاک کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم جلال کی قسم میں اس سے انتقام لوں گا. ہاں کبھی تو فوراً انتقام لے لیتے ہیں اور کبھی جو ہے آج ہی کبھی جو ہے کچھ مہلت دے دیتے ہیں, تاخیر کر دیتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں. فرمایا ظالم کی پکڑ ضرور آتی ہے. ایک اور جو ہے فرمایا وساکت انسان ظالم بنتا کس وجہ سے ہے, تو بہت سی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. ایک جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے صفات میں سے ایک یہ بھی بیان کی کہ ظالم جو ہے برے دوست سے بھی بنتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے یوم یعض الظالم علی یدی, جس دن ظالم اپنے جو ہے نا ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اس انسان بڑا پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا انگلیاں کاٹ زبان کے دانتوں کے نیچے دبا رہا ہوتا ہے، اس طرح ظالم کر رہا ہوگا، اس ٹائم یہ تمنا کرے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو سہیلی نہ بناتی، کس دن تمنا کرے گا ظالم، فلاں ظالم تمنا کرے گی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہ بناتا، فلاں کو میں سہیلی نہ بناتی، اس نے جو ہے مجھے ظلم والے راستے میں لگا دیا، اللہ سے بغاوت والے راستے پہ لگا دیا، رسول اللہ کی جو ہے سنتوں کو توڑنے والے راستے پہ لگا دیا، غفلت والے راستے پہ لگا دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں برا دوست جو ہے شیطان سے بھی برا ہوتا ہے، شیطان تو جو ہے صرف دل میں خیال ڈالتا ہے، اور برا دوست اور بری سہیلی ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کرواتے ہیں، پیسے بھی خود ہی دیتے ہیں اور گناہ کروا دیتے ہیں، اور ایسے ایسے مشورے دیتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ تو ظالم کو جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی، جب پکڑ آتی ہے تو چھوٹ نہیں ملتی، اور تیسرا فرمایا ظالم کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ اب ظالم کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر بہت سی آیات کے اندر انسان غور کرے تو وہاں اس کو پتہ چلے گا کہ ظالم کی پہچان کیا ہے۔ ان میں سے جو ہے ایک پہچان ظالم کی، ان نشانیوں کو ہم سنیں اور پھر اپنے دل میں غور کریں، کیا آیا ہم بھی ظالموں کے زمرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ظالم جو ہوتا ہے اس کی پہلی نشانی کہ جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہے اس کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی تقدیر پہ جو راضی نہیں ہوتا اس کو ظالم کہا جاتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس فیصلے کو نہیں مانتے جو اللہ نے نازل کر دیا، جو اللہ نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا اس کو یہ فیصلہ نہیں مانتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں۔ تو ظالم کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا۔ ظالم کی دوسری نشانی، جو توبہ نہیں کرتا فرمایا یہ ظالم ہے، جو انسان توبہ کی عادت نہیں بناتا توبہ نہیں کرتا یہ ظالم ہے، اور جو ایمان والا تو بار بار توبہ کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر عجیب آیت سورۃ الحجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، یہ جو ٹھگنا ہے اس کی جو ہے قد کاٹ، اس کی باتیں ایسی ہیں مذاق، اس کا مذاق اڑا لے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گرانہ کسی گرانے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ یہ اس سے بہتر ہوں، کیا پتا کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہو۔ اور آگے فرمایا ولا نساء من نساء، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان سے بہتر ہو، یہ ان سے بہتر ہو۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو انسان توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہیں، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ تو ظالم کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو فیصلے اس کے لیے کر دیے ہیں اس پہ راضی نہیں ہوتا، اس کو مانتا نہیں ہے۔ اور ظالم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ظالم کی تیسری نشانی، جو کافروں کی طرز زندگی کو پسند کرتا ہے، اس کے جو ہے دل میں غیروں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ان کے رہن سہن کو یہ اچھا سمجھتا ہے، پسند کرتا ہے، کافروں کو سے دوستی کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، فرمایا یہ انسان ظالم ہے۔ ایمان والوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، باپ دادا، و اخوانکم تمہارے جو ہے بھائی بہنیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ کب؟ اگر یہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ ان کو دوست نہ بناؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دوست بناؤ گے تو ان کی دوستی کی وجہ سے، چونکہ وہ تو کفر کو پسند کرتے ہیں اور جو ہے تم بھی جو ہے کفر کو پسند کرنے لگو گے۔ فرمایا کافر کو پسند کیا تو ادھر ایمان خارج ختم ہو جاتا ہے، کہ کافر کفر بھی اچھا ہے اور اسلام بھی اچھا ہے۔ جس اسلام انسان جو ہے نا اسلام دی ایمان دیتے ہیں، شک کو قبول نہیں کرتا، ذرا سے بھی شک آ گیا اس کے اندر، وہ بھی اچھا یہ بھی اچھا، انسان فقہا نے لکھا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے۔ جہاں اتر کھچتا ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے بسا کر، خوشبو میں نہا کر۔ لیکن جہاں آگ جلتی ہے جاؤ وہاں گھر، تو آؤ گے ایک روز کپڑے جلا کر۔ تو جہاں جن محفلوں کے اندر جو ہے کفر کو پسند کیا جاتا ہے، ان محفلوں میں انسان جائے گا تو آئے گا ایک دن اس حال میں کہ ایمان اس کے پاس نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے دن جو ہے انسان شام کو جو ہے ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح جو ہے وہ کافر کی حالت میں اٹھے گا، صبح جو ہے ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر بن جائے گا۔ کس طرح بن جائے گا؟ یہی جو ہے کافروں سے جو ہے کافروں کو پسند، کافروں سے دوستی ہوگی تو وہ جو ہے ان کے جو ہے دوستی میں رنگ جائے گا، ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہے۔ تو ظالم کی ایک نشانی تو یہ بیان کی کہ وہ اللہ کے جو ہے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتا۔ ظالم کی دوسری نشانی یہ بیان کی کہ توبہ نہیں کرتا۔ اور ظالم کی تیسری نشانی یہ بیان کی کہ وہ کافروں کو پسند کرتا ہے، ان سے جو ہے دل کا تعلق رکھتا ہے۔ تجارت کا تعلق مراد نہیں لکھا، علماء نے کہا تجارت تو کر سکتے ہیں لیکن دل کی جو محبت ہوتی ہے، دل میں جو اپنائیت ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونی ہے۔ رواداری وہ تو معاشرت کے لحاظ سے تو کرنی ہے، لیکن ایک دل کا جو محبت کا تعلق ہوتا ہے، شدت والا تعلق، یہ کافروں کے ساتھ منع ہے۔ اور جو ہے کافروں کی جو ہے جو ظالم ہوتا ہے، اس کی چوتھی نشانی کہ دینی اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی اتباع کر رہے ہو، یہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دینی اسلام کا مذاق اڑانا گویا کہ یہ انسان جو ہے ظالم ہوتا ہے۔ اور ظالم کی پانچویں نشانی یہ کہ شرک کرتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، بے شک جو ہے فرمایا شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت کے اندر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اولئک جزاؤہم، جو ظالم ہوتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں، جزاؤہم کہ ان کا بدلہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے ہم اردو میں کہتے ہیں تیرے اوپر پھٹکار، غضب، کمبخت، جسے ہوتا ہے کمبخت کہتی ہے نا، چونکہ لعنت کا مطلب یہی ہوتا ہے. فرمایا ایسے اوپر جو لوگوں کے اوپر جو ہے لعنت. اور مفسرین نے ایک اور مطلب بھی لکھا ہے کہ اللہ کی لعنت کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اولئک علیہم لعنۃ اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. والملائکہ، ملائکہ کی بھی لعنت ہے. والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی انسان کو شخصی لعنت کرنا حرام ہے، کسی نام لے کے اس کے اوپر اللہ کی لعنت، تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ کا واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ ان کے غلام سے بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت غصے میں آئے تو اس طرح کے الفاظ بول دیے جس میں لعنت کے الفاظ آتے تھے. نبی علیہ السلام سن رہے تھے تو کہا صدیق اور لعنتی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ناراض، فرمایا اللہ کے نبی میں اس کو جو ہے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. ہاں اعمال کے اوپر جو ہے فقہا لکھا ہے کہ لعنت کی جا سکتی، جو اس طرح کے کام کرے اس کو اللہ کی لعنت. تو اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ لعنت کے جو ہے کچھ اور اسباب بھی احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ کس کس وجہ سے جو ہے انسان کے اوپر اللہ کی لعنت آتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہی ہو بندہ دور ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انسان دین میں بدعات کو داخل کرتا ہے، حدیث میں جو ہے اس کے اوپر لعنت آئی ہے. من احدث فی الاسلام فعلیہ لعنت اللہ، جو دینی اسلام کے اندر جو ہے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ایک اور وجہ بھی جو ہے وہ لعنت کی لکھی ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. جو دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو حرام کھاتا رہتا ہے اللہ اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ایک اور جو ہے یہ بھی لکھا ہے کہ جو انسان جو عورت میاں اور بیوی میں تفریق کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں بیوی کو ایسی ایسی پٹی پڑھا دی کہ وہ شوہر کے خلاف ہو گئی، حتیٰ کہ جو ہے شوہر کو مجبور کر دیا طلاق دینے پر. شوہر کو ایسی پٹی پڑھائی دوستوں نے، اس طرح کی باتیں کی کہ اس نے آ کے بیوی کو طلاق دے دی. فرمایا جو انسان ایسے کام کرتا ہے وہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے لیس منا من خبب امرأتا علی زوجہا او کما قال، کہ وہ انسان جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے کسی عورت کو جو ہے خلاف کر دیا اس کے شوہر کے خلاف کر دیا، شوہر کو جو ہے اپنی بیوی کے خلاف کر دیا، جو بستا ہوا گھر جو ہے اجاڑ دیا. فرمایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کے ایک چوتھا سبب یہ بھی لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو برا بلا کرنے والے کہنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان صحابہ کو اللہ پاک نے میرے لیے چن لیا ہے، تو جو فرمایا ان کو برا بلا کہے فعلیہ لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. لعنت کی ایک اور وجہ لکھی ہے کہ قبروں کو سجدہ کرنا، مزاروں پہ جا کے جو ہے سجدے کرنا، یہ اس کے اوپر جو ہے لعنت ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى، اللہ نے لعنت کی یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، ان نے جو ہے انبیاء کی قبروں کو جو ہے سجدہ گاہ بنا دیا، او کما قال. جو ہے مزاروں پہ جا کے سجدے کرنا یہ لعنت کا سبب بنتا ہے، اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی لکھی ہے لعنت کی کہ تصویریں بنانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعن اللہ المصورین، اللہ نے جو ہے تصویریں بنانے والے پر جو ہے اس لعنت کی ہے، غضب کیا ہے، غصے کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب جو ہے مرد اپنی بیوی کو بلائے اپنے پاس اور بیوی جو ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے قریب نہ آئے، فرمائی اس حال میں رات کو سوتی ہے کہ ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ لعنت کے جو ہے پانچ چھ اسباب آپ کو بتائے، ان میں سے ایک تو یہ ہے بدعات دین میں داخل کرنا، دوسرا ہے حرام کھانا، تیسرا ہے میاں بیوی میں تفریق کروانا، چوتھا ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، پانچواں ہے قبروں کا سجدہ کرنا، چھٹا ہے تصویریں بنانا، اور ساتواں یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ تو فرمایا اولئک علیہم اولئک جزاؤہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے جو ہے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو جو ہے مہلت دی جائے گی۔ کس چیز کی مہلت دی جائے گی؟ توبہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی، دوبارہ جو ہے اپنا ایمان درست کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس جس نے آج اپنے رب کو منا لیا تو منا لیا، قیامت میں جو ہے بندے کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ آج جو ہے فرمایا ایک آنسو بھی اللہ کو راضی کر دے گا اور قیامت میں اتنا روئے گا کہ انسان جو ہے اپنے پیسے آنسو میں ڈوب جائے گا، اس وقت اتنا رونا بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہاں کیا ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، ایک دفعہ جو ہے دوبارہ ترجمہ سن لیجئے۔ کیف یہدی اللہ قوماً کفروا، کیوں کر ہدایت دیں گے اللہ قوماً ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کر دیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی بھی دی تھی، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس جو ہے آئی تھی بینات، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو، اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر ہے اللہ کی لعنت، والملائکہ ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر پھر مراقبہ کر لیجیے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کریں. اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.